الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتوار اجتماع کے بیان میں میں نے اس بات سے منع کیا تھا کہ کسی کے کشف پر عمل نہ کیا جائے، اور کسی صاحب کشف کی پہلی میعاد تو یہ ہے کہ صاحب کشف کو کشف شریعت پہ پیش کرنا پڑتا ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو درست، ورنہ شریعت سے متصادم ہے تو اس کا کشف ہی باطل ہے، غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں قرآن کی صورت میں، چونکہ قرآن بھی امت نے حضور ہی سے لیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی سند بھی یہی ہے. ساری فقہ قرآن اور حدیث سے اخذ ہے. احکام قرآن بھی سارا کشف ہے، غیب بھی کشف آتی تھی، حدیث بھی ساری کشف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف پر عمل ہوگا، کسی اللہ بیجیم کے کشف پر نہیں. اگر کوئی کسی صاحب کشف کے کشف پر عمل کرتا ہے تو گویا اس نے اسے نبی مان رکھا. میں نے یہ عرض کیا. سوال اس پہ یہ آیا ہے کہ بے شمار مشاہدات بزرگان دین کی کتابوں میں ملتے ہیں. خود حضرت جی نے ایک پوری کتاب لکھ دی، سفرنامہ جو ہے عرب مقدس کا، پہلے حج کا، تو اس میں سارا کشف ہی ہے. بات تو درست ہے، سوال بڑا موضوع ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مجھے بیان کرنے میں کوتاہی رہ گئی، میری غلطی ہے یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی. میں نے جو کہا ہے کہ کشف سے احکام نہیں لیے جائیں گے. کشفن واقعات بیان کرنا ترغیب و ترہیب کے لیے، جتنے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، جو اور اولیاء اللہ نے بیان کیے ہیں، سب ترغیب و ترہیب میں آتے ہیں. اسلام پر عمل کرنے کی اس میں ترغیب ہو یا آخرت سے ڈرایا جائے، ترغیب و ترہیب کے لیے آتے ہیں، احکام کے لیے کوئی نہیں. جس سے میں منع کیا ہے وہ ان لوگوں کو منع کیا ہے جو پوچھتے ہیں یہاں بیٹے کی شادی کر دوں، یہاں بیٹی کا رشتہ دے دوں، آج دکان میں یہ سودا لے آؤں، وہاں جگہ مکان بنا لوں. یہ سارے احکام شریعت سے لینے ہیں، کسی کے کشف سے نہیں. اور اگر کوئی کسی سے کشف سے لیتا ہے تو وہ لینے والا گویا اس بندے کو نبی مان رہا ہے، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے کہ کشف سے احکام اخذ کر کے امت کو پہنچائے، یہ نبی کا کام ہے. تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ جتنے متقدمین کے مشاہدات ہیں بے شمار کتابوں میں ملتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے، کسی سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. واقعات ہیں، ترغیب و ترہیب کے لیے ہیں، کوئی شرعی حکم کسی سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے کہ وہ فرمائے یہ نہ کرو اور یہ وہ فرمائے کہ یہ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ کر گزرو، جس سے روک دیں رک جاؤ، دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو میری گزارش ہے ان احباب سے جو کتابت کرتے ہیں، اس وضاحت کو اتوار کے بیان کے ساتھ شامل کر دیں الگ سے، ایسے ہی کہ یہ سوال آیا تھا اس میں یہ وضاحت ہے. یہ میری خطا ہے کہ میں یہ وضاحت ساتھ اس وقت نہ کر سکا, یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی, یا سمجھنے والوں کی سمجھ میں بات نہ آ سکی, انہیں وضاحت چاہیے تھی. تو دونوں باتوں میں سے کوئی بھی ہو, بہرحال یہ وضاحت ہو گئی کہ کشف ترغیب و ترہیب کے لیے درست ہے. احکام لینا منع ہے, احکام وہی ہوں گے جو شریعت مطہرہ کے ہیں. مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ رشتہ کر دوں, میں انہیں بتاتا ہوں کہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ ہے یا بچی اس کا دین دیکھو, پہلی بات. دوسری بات اس کی دنیا بھی دیکھو, اس قابل ہے, اہل ہے, اس میں اہلیت ہے, گھر سنبھال لے گا, دین بھی درست ہے, دنیاوی معاملات درست ہیں تو کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. عموماً لوگ دین نہیں پوچھتے, دنیا کی دولت دیکھ کر کرتے ہیں, پھر بعد میں بھگتتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہاں کر لو یہاں نہ کرو, یہ کسی کو حق حاصل نہیں. یہ کام کرو یہ نہ کرو, یہ کسی کو حق حاصل. یہ وہی ہستی ہے اللہ کا نبی جس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے. یہ کہتے ہیں یہ 21ویں صدی سائنس کی ہے, سائنس نے بڑی ایجادات کی اور بڑے اصول وضع کی. یار یہ سائنس اصول وضع کرتی ہے اور اگلے سال اسی کی تردید کر کے نیا اصول بنا دیتی ہے. کوئی گن سکتا ہے سائنس نے آج تک اپنے کتنے اصولوں کا رد کیا؟ یہ ساری صدیاں اس کی ہیں جس نے جو فرما دیا اس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. سب صدیاں اس کی ہیں, سب زمانے اس کے ہیں. لہذا یہ احتیاط کی جائے اور اس میں فرق کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد اعوذ باللہ العظیم وبوجه الکریم وبسلطان القدیم من الشیطان الرجیم قال فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب مسجد میں داخل ہوتے فرماتے میں اللہ کے نام سے پناہ لیتا ہوں جو بڑا ہے, اس بزرگ کی ذات کے ساتھ, اس قدیم بادشاہت کے مالک کے ساتھ, شیطان مردود سے. تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے مسجد میں داخلے کے وقت تو شیطان کہتا ہے کہ آج کا دن یہ میرے شر سے محفوظ ہو گیا. تو یہ مختلف دعائیں ملتی ہیں, اس سے پہلے بھی کچھ گزر چکی. وعن عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعل قبری وسنا یا ابو اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبورهم انبیاء اہم مساجد رواہ مالک. حضرت طاہ بن یسار سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنا لے کہ اس کی پوجا شروع کر دو, ایسا نہ کر دو. اور سخت اللہ کا غضب ہو ان قوموں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بت بنا لیا ہے, یہود اور نصارہ پر. قبر کو بت کیسے بنا لیا جاتا ہے؟ قبر کو حاجت روا سمجھنا, مشکل کشا سمجھنا, قبر سے حاجتیں مانگنا, بڑا نازک سا فرق ہے. ایک بندہ اللہ کریم سے دعا کرنے کے لیے کسی بزرگ کے مزار پہ چلا جاتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, برکات ہوتی ہیں. لیکن ایک مزہ آ جاتا ہے کہ یہ بزرگ میرا کام کر دے گا. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں ہم ہو گئے ہیں انتہا پسند. اگر کوئی فتویٰ دے گا تو وہ قبر پر جانا ہی حرام ہے. جو جائز کرے گا وہ وہاں سجدے کرنے کا جواز دے دے گا, یا ایک اس انتہا پہ یا ایک اس انتہا پہ. معاملہ اسلام اعتدال میں ہے, بین بین ہے. جہاں کوئی نیک آدمی دفن ہے اس قبر پہ بھی رحمت الہی برستی رہتی ہے, بشرطے کہ نیک ہو, عقیدہ درست ہو, کردار اچھا ہو. تو ہر مسلمان کی قبر موجب رحمت الہی ہے. ہم ادھر باہر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, سن رہا ہے. دس قدم چل کر مسجد کے ہاتھے میں, مسجد کے صحن میں آ جاتے ہیں تو بات بدل جاتی ہے. مسجد اللہ کی نزول رحمت کی جگہ ہے, یہاں مسجد کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں تو اس کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ درست ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ صاحب قبر سے دعا کروں اور وہ کر دے گا, یہ شرک ہے, یہ کفر. تو معاملہ درمیان میں ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ بزرگ نیک آدمی کی قبر پر ہی نہ جائیں. ضرور جائیں, فاتحہ پڑھیں, دعا کریں اس بزرگ کی ترقی درجات کی بھی اور اس کے توفیل اپنے ترقی درجات کی بھی, اپنی نجات کی بھی. اور دنیا تو ہوتی رہتی یار, آخرت کیوں نہ مانگی جائے, یہاں ہمیشہ رہنا. لیکن کوئی نہیں پوچھتا آخرت کو. تو قبر کی پوجا یہ ہے کہ صاحب قبر کو اپنی مشکلوں کا حل دینے والا یا حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ کر اسے پکارا جائے دور سے, یا وہاں جا کر اس کی پوجا کی جائے. تو یہ شرک ہے, کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو ایسا کرتی ہیں پہلی قوم میں یا جو بعد میں بھی کرے گا ان پر اللہ کا غضب نازل, غضب اللہ علیہم. وَنَتَا ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ تجعل قبری وسنن یا عبداللہ اشتد غضب علی قوم یتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الصلاۃ فی الحیطان قال بعض روایته یعنی البساتین رواہ احمد و ترمذی قال ھذا حدیث غریب. حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغوں میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے. اور حدیث کے بعد راویوں نے کہا کہ حیطان کے معنی باغ ہیں. اس کو احمد نے روایت کیا اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ یا کسی بھی مسجد سے باہر یا دور ہوتے تو پھر ایک مزیدار سی جگہ جہاں روح خوش ہو, فضا خوبصورت ہو. عموماً باغوں میں مزیدار ماحول ہوتا ہے. اور پھر چار دیواری والے باغ حیطان کہتے ہیں اس باغ کو جس کے گرد گرد چار دیواری ہو, حد بندی کی ہوئی ہو, عام جانور وغیرہ اس میں داخل نہ ہو سکتے ہوں. تو اس میں عموماً ماحول بڑا خوشگوار اور خوشبو پھولوں وغیرہ کی اور درختوں کی اور ان کے پھلوں کی ہوتی ہے. تو حضور پسند فرماتے تھے کہ ایسی مزیدار جگہ نماز ادا کی جائے. تو کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے, لیکن فضائل اعمال کے لیے غریب حدیث بھی مقبول ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حکم شرعی نہیں ہے, فضائل اعمال کی بات ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتی بصلاۃ وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مئة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد بخمسین الف صلات صلاتو فی المسجد الحرام بمئت الف صلات رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ہے، نماز ادا ہو گئی، محلہ کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 25 نمازیں ادا ہو گئی، نا، ایک کی ادا ہوتی ہے، ثواب 25 گنا ملتا ہے. اور جس نماز میں جمعہ جس مسجد میں، محلے کی جامع مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. پھر اگر کوئی مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پر ملتا ہے. یا پھر میری مسجد میں، مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کرتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور اگر نماز بیت الحرام میں، بیت اللہ شریف میں، اس کی مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال المسجد الاقصی قلت کم بینہما قال 40 عاما ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکت الصلاۃ فصلی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی مسجد زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، یعنی بیت اللہ شریف اور اس کی مسجد روئے زمین پر پہلی مسجد. میں نے عرض کی پھر دوسری مسجد کون سی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، یعنی بیت المقدس. اب اس پہ بھی بہت جرا قدا ہوتی ہے کہ بیت اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ بہت ہزاروں برس کا درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن یہ سب سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں امکان یہ ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ بنایا، پھر انہی حکم ہوا تشریف لے گئے بیت المقدس کی جگہ، اور اس کے جتنا حضور نے فرمایا چالیس سال بعد مسجد اقصی پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. تو یہ سوال سب سے پہلے کون سی بنی اس بارے تھا. بعد میں گرتی رہیں، بنتی رہیں، بیت اللہ شریف بھی گرتا رہا، بنتا رہا، وہ اور بات. تو آپ نے فرمایا دوسری مسجد اقصی، تو میں نے اس کی اصل دونوں میں کتنی مدت تھی، کتنے عرصے بعد؟ فرمایا 40 سال مدت. 40 سال بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. اور فرمایا پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، میری بعثت کے بعد تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم. باب السطر، پردے کا بیان، وجود کو ڈھانکنے کا کے بارے کیا ارشادات ہیں، ستر کے بارے کیا ارشادات ہیں. عن عمر بن ابی سلمہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفي عاتقيه متفق عليه. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک کپڑے میں اسے لپیٹے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اس کی دونوں طرفوں کو اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے. ابتدائے اسلام میں پورے کپڑے میسر نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ میدان بدر میں ایسے مجاہد بھی تھے جن کے پاس دو چادریں تھیں، ایک تہ بند اور ایک اوپر لپیٹی ہوئی، اور بعض ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کمر کے ساتھ لپیٹ کر اس کے لڑ اوپر لے جا کر گردن کے پیچھے باندھ دیتے تھے، اور ان چادروں کا سائز کیا تھا، ان 14 شہداء میں ان چادروں والا بھی ایک شہید ہے، جب وہ شہید ہو گئے تو اسی چادر کا ان کو کفن پہنایا گیا، اگر وہ سر کی طرف سے ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور کے سامنے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پر ازخر ایک گھاس ہے خاص، وہ ازخر گھاس سے پاؤں ڈھانپ دو۔ تو یہ دور اسلام کے ابتدائی دور میں یہ بھی تھا، اور یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر میسر آئی اور آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی، لیکن آپ نے کندھے تک ڈھانپ لیے تھے کہ اس کے دونوں لڑ پھیر کر اس کندھے پر ایک، اس پر ایک ہی چادر تھی لیکن کمر کے گرد لپیٹ کر آپ نے اپنے شانہ ہائے مبارک بھی ڈھانپے ہوئے تھے۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے ایک کپڑے میں اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، یعنی اگر ایک ہی چادر ہے تو اس طرح لپیٹو کہ ادھر سے لپیٹ کر یہ لڑ اس کندھے پہ ڈال لو، ادھر کا لڑ اس کندھے پہ ڈال لو، گھٹنوں تک ستر ہو جائے اور کندھے بھی ڈھک جائے۔ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه۔ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ ان دونوں طرفوں میں مخالفت کرے، یعنی وہی حکم کہ وہ دونوں طرفیں اس طرف کا بھی اس طرح ڈال لے اور اس طرف کا بھی اس طرح ڈال لے، اگر زیادہ چوڑی نہیں ہے تو گھٹنوں تک ستر کجا ہوا ہو نیچے اور اوپر دونوں کندھے ڈھکے ہوئے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في خمیسة لها احلام فنظر الى احلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخمیستی هذه الى ابي جهم واعطوني بانجانیتی ابي جهم فانها انفتني آنفا عن صلاتي۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس پر دھاریاں تھیں، ایک چادر کسی نے ہدیۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اس میں سرخ دھاریاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر اس میں نماز ادا فرمائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ، انہی نے پیش کی تھی، اور ان کے پاس دوسری ایک چادر تھی ان بجانی، اس چادر کو کہتے ہیں، وہ چادر جو تھی اس میں ایک ہی جو رنگ تھا وہ ایک ہی رنگ تھا مدھم قسم کا، اس میں دھاریاں نہیں تھیں، فرمایا وہ امبجانی چادر لے آؤ اور یہ دھاریوں والی چادر اسے واپس کرو، اس نے نماز میں مجھے مشغول کر دیا کہ اس کی دھاریاں مجھے نماز میں نظر آتی تھیں تو مجھے خطرہ تھا کہ میں نماز میں یہ مجھے اپنی طرف مرغوب کر لے گی۔ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کو دھاریوں نے کیا مشغول کرنا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ نماز میں بھی لباس ایسا ہو کہ جس کی خوبصورتی کی طرف نہ دیکھتے رہو، اسی لیے حکم مساجد کی جو سامنے کی دیواریں ہیں ان کو سجایا نہ جائے، ان پر لکھا نہ جائے، عموماً ہر پہ کوئی شعر لکھ دیتے ہیں، کوئی کلمات کوئی آیتیں لکھ دیتے ہیں، یہ پلین ہونی چاہیے جیسی خوبصورت بھی ہوں تاکہ نمازی انہیں نہ دیکھتا رہے، اسے بھلا نہ دیں، یہ تعلیم فرمایا گیا ہے اس حدیث پاک میں۔ فرمایا وہ چادر ابو جہیم سے لے آؤ امبجانی جس میں دھاریاں نہیں ہیں، اس نے تو نماز میں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ دھاریوں پہ نظر پڑتی ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا کرام لعائشہ سترت به جانب بیتها فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی انا قوام قاضا فانه لا یزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال رسول اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک پردہ تھا جس کے ساتھ گھر کی ایک جانب کو ڈھکا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا یہ پردہ ہٹا دیں، اس کی تصویریں میرے سامنے آتی ہیں، اب میں نماز یہاں ادا کرنی ہوتی ہے. تو شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ ان کے خانے اقدس پر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس میں پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، اور وہ اشیاء جو گھر کے ایک کونے میں کچھ برتن یا کوئی کھانے کی چیز رکھتی تھی اس پر ڈھانپ دیتی تھی، تو اس پر کچھ پھول شول بنے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہاں سے ہٹا دیں، مجھے یہاں نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور یہ میری توجہ میں خلل ڈالتی. امام زین اللہ عابدین رضی اللہ تعالی عنہ واحد آدمی تھے جو میدان کربلا سے خاندان نبوت سے بچ کر آئے. بہت کم عمر سے، 18-20 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی کربلا میں ان کی، لیکن انہوں نے بہت تیز بخار تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے بچ کے باقی خاندان نبوت سے کوئی نہیں بچا. کیونکہ سید صرف وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، اور ان کی اولاد میں سے صرف امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا سے بچے تھے. حضرت حسن کی اولاد بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باقی اولاد ساری شہید ہو گئی. آگے آج تک جتنے سید ہیں صرف ان کی اولاد ہیں، باقی جو ہیں یہ جمعرات کے سید ساتھ بہت شامل ہو گئے ہیں، بنے بنائے سید بہت شامل ہو گئے ہیں، حقیقی سید صرف ان کی اولاد. وہ نماز ادا کر رہے تھے تو مسجد میں ایک کونے میں آگ لگ گئی. اب جب وہاں آگ لگتی ہے، شور شرابہ، پانی لو، بالٹی لو، یہ بجھاؤ، لکڑی مارو، بڑا شور ہوا. تو وہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کیا ہوا، شور کیسا ہے؟ حضرت بڑی دیر سے آگ بجھا رہے ہیں، آگ لگ گئی. فرمایا نماز میں مجھے پتہ نہیں چلا. اگر اتنا استغراق ایک تبع تابعی کا ہو سکتا ہے، تابعی کا ہو، تابعی تھے حضرت حسن، حضرت حسین صحابی تھے اور وہ تابعی تھے، اگر تابعی کو اتنا، تو نبی کا کیا مقام؟ یہ چادریں یا یہ پھول حضور کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری اور امت کی تعلیم کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ نقش و نگار سے پاک جگہ پر، پھولوں وغیرہ سے، کوئی ایسی چیز جو نماز میں توجہ کو خراب کرنے والی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. وَنُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فُرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ انصرف فَنَضَعُهُ فَنَضًا شَدِيدًا قال قاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. حضرت اکبر رضی اللہ بن عامر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی قبا تحفہ میں پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا، پھر اس میں نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو اسے اس طرح پھینکا جس طرح کوئی سخت ناپسندیدہ چیز بڑی نفرت سے پھینکی جاتی ہے، اور فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ لباس میں بھی نہیں ہونی چاہیے.